واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين
تفسير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اب دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ انفال کے آغاز میں مال غنیمت کے بارے میں جو ہے وہ صحابہ کا سوال تھا اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس پورے گروہ کا رخ ان کی سوچیں ان کی باتیں ان کے ذہن کو جو ہے وہ کس طرف متوجہ کروایا ان کمزوریوں کی طرف کہ پہلے اپنی کمزوریوں کی اصلاح تو کرو پہلے سوچو تو صحیح کہ وہ کون سی خوبیاں جو تمہارے اندر ہونی چاہیے اور وہ کون سی کمزوریاں جو غزوہ بدر میں تم سے سرزد ہوئیں جو تم سے نہیں ہونی چاہیے تھیں تو سوال جو ہے اس وقت اس کا جواب دینے کی بجائے وہ سوال پیدا کیوں ہوا وہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا کیوں وہ مال غنیمت کے بارے میں آپس میں لڑنے کیوں لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات پر پہلے روشنی ڈالی تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور ان پر روشنی ڈالنے کے بعد اصلاح پر توجہ دلانے کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہیں اب مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتاتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتاتے ہیں جس سے دسویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی قطعی ہے، بڑا ہی عظیم ہے. جو یہاں پہ انداز اختیار کیا وہ کیا کہا؟ وَعْلَمُوا، خوب جان لو. مراد کیا ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ایسے ہی ناروا قسم کے سوال اٹھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کا جواب دیا تو آغاز ایک تنبیہی کلمے سے کیا کہ ہوش گوش رکھنے والے، کان رکھنے والے، ذہن رکھنے والے، دل رکھنے والے، اب سنو کہ کائنات کا بادشاہ جو ہے اس کے حکم کی حیثیت کیا ہے، وہ مال غنیمت کے بارے میں تمہیں کیا قانون بتا رہا ہے، اور وہ قانون تمہیں بلا چونو چرا، بغیر کسی اختلاف اور جھگڑے کے اس کو تم نے ماننا ہے. وَعْلَمُوا، خوب جان لو، اب سن لو اچھی طرح، کیا انما غنیمتم، کہ جو کچھ غنیمت، جو کچھ مال تم نے حاصل کیا ہے، من شئن، کچھ بھی، فَأَنَّهُ لِلَّهِ، بس وہ اللہ کے لیے ہے. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے پھر جو بات کہی کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے تو وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ، بس اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے ہے. اب وہ فیصلہ بتا دیا گیا. تو اب سوچئے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے قانون میں شروع میں جو بات کہی گئی وَعْلَمُوا، اور انما، یعنی اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے بات، بات صرف اتنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے حاصل کیا ہے یہ تو مال غنیمت ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے. تو جب اللہ کا انعام ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کو حاصل ہے نا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ غنیمت جو ہے وہ اہل عرب مال کے لیے استعمال کرتے تھے، جو وہ دشمن سے حاصل کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو دشمن سے جو مال حاصل کرتا تھا وہ اسی کا ہو جاتا تھا، ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں کہ غیر مسلموں سے جو مال جنگ غلبے کی قوت کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے وہ تو مال غنیمت ہے. ایک جزیہ بھی ہوتا ہے، ایک خراج بھی ہوتا ہے، اس کو مال فے کہتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دشمن رضامندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، صلح کے زمانے میں ہوتا ہے اور رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یعنی گو کہ وہ مال فے ہو، مال خراج ہو، یا مال غنیمت ہو، جو کچھ بھی مال دشمن سے ملتا ہے تو دراصل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ اللہ کا احسان ہے. تو مال دراصل اللہ ہی کا ہے، مالک دراصل اللہ ہے، اور مال اللہ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قانون کے ذریعے، میرے حکم کے مطابق، میری مرضی کے مطابق وہ تمہاری ملکیت میں آ جاتا ہے نا. تو جب کوئی قوم جو ہے وہ اللہ سے شرک کرتی ہے، وہ اللہ سے کفر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے رسول اللہ بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے. پھر جب وہ ان کو بھی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کہتا ہے کہ اس قوم سے جنگ کرو، اس قوم سے جہاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ جو باغی ہوتے ہیں ان کے جان اور مال کو مباح کر دیتا ہے، جائز کر دیتا ہے. کیا جائز کر دیتا ہے؟ کہ اب جو اللہ کو ماننے والے ہیں نا وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ اللہ سے کفر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے کفر کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کو نہیں مان رہے، تو اس لیے پھر ان کا مال ضبط کر لیا جاتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اور یہی جو ضبط شدہ مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، کیونکہ کفال کی ملکیت سے نکال کر اب خالص وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں لے لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، جو مال غنیمت بھی تم نے حاصل کیا ہے تو اب کیا ہے کہ اس کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ سارا حاصل ہونے والا مال جو ہے کل کا کل اکٹھا کر کے امیر کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، سارا مال جو ہے وہ جمع کیا جانا چاہیے، حتیٰ کہ سوئی بھی نہیں رکھنی چاہیے، سارا مال جو ہے وہ جمع کر دینا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوئی اور اس کا دھاگا بھی جو مال غنیمت کا جز ہو، کسی کے لیے اس کا بغیر اپنے حصہ شرعی کے لیے لینا جائز نہیں ہے. یعنی شرعی حصہ جو ہے اس کے بغیر اگر کوئی ایک سوئی یا اس کا دھاگا بھی لے لیتا ہے نا تو یہ جائز نہیں ہے. اور مال غنیمت میں سے کوئی چیز بغیر حصے کے لینے کو حدیث میں غلول, غلول کیا ہے یعنی اس میں خیانت کی ہے اس نے, اور عام چوری سے زیادہ شدید حرام ہے یہ. تو خلاصہ کیا ہے کہ مال غنیمت جو بھی مسلمانوں کو ملے گا وہ کیا کریں گے, اس کو اکٹھا کریں گے. ایک موقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, کیونکہ جب یہ آیت نازل ہو گئی جس کا مطلب کیا تھا کہ چار حصے مجاہدین کے ہیں اور پانچواں حصہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے ہے, اللہ, اللہ کے رسول اور جو بھی رشتہ دار ہیں, یتیم, مسکین اور مسافر. تو کل مال کے پہلے تو کل مال اکٹھا کیا جائے گا, یہ نہیں کہ جس کو جو ملا وہ کہے کہ اچھا یہ میرے لیے, نہیں, جتنا بھی ہے وہ امیر کے سامنے, جو بھی جرنیل ہے, کمانڈر ہے, ذمہ دار ہے, فوج کا سربراہ ہے, اس کے سامنے اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر اس کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا, چار تو مجاہدین میں اور ایک جو ہے وہ یہ رکھ لیا جائے گا, خمس اس کو کہتے ہیں, پانچواں حصہ ان مدوں میں خرچ کیا جائے گا جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اچھا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو چار حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے وہ کن میں, جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے, اور ان میں بھی جو پیدل ہیں ان کو ایک حصہ اور سوار کو تین گنا حصہ ملے گا. جو پانچواں حصہ ہے جسے عربی میں خمس کہتے ہیں, کہتے ہیں اس کے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے. جو پانچواں حصہ ہے نا اس کے پھر پانچ حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور باقی حصے جو ہیں ان کا کیا ہوگا کہ وہ رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, یعنی وہ جو اس وقت کا امیر ہے, جو بھی امیر المومنین ہے, مطلب اس کی اس کے حسب منشا یا وہ حسب ضرورت جو ہے وہ اس کو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو مدے بیان کی گئی ہیں جیسے رشتہ دار, یتیم, مسکین اور مسافر, ان پر ایکول خرچ کیا جائے گا ضرورت کے مطابق. کسی کو زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے, کسی کو کم بھی دیا جا سکتا ہے, تو یہ امیر المومنین کی خود ذمہ داری ہے. اچھا, یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب وہ جو پانچواں حصہ ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کا نام کیوں لیا گیا؟ دراصل مال ہے ہی اللہ کا, تو مقصد کیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ قبولیت پائی جائے کہ دراصل یہ اللہ ہی کا ہے, ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ اللہ کے لیے جو خرچ کیا جائے گا کیا ہے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے گا, ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر یہاں پہ کیوں ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے دیا جائے گا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دراصل آپ اور آپ کے خاندان کے لیے زکوٰۃ, صدقات تو حرام ہے نا, اور آپ کے شان شیان نہیں ہے کہ لیں. کیوں؟ اسی لیے حدیث میں اوساخ الناس, یعنی لوگوں کا میل کچیل اس کو کہا جاتا ہے. یہ جو صدقہ خیرات دی جاتی ہے نا, تو سید لوگوں کو جو نہیں دی جا سکتی, تو کیا اس در سے یہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے. تو جو اپنے مسائل یا اپنی پریشانی, مصیبت, تکلیف یا زکوٰۃ جو دی جاتی ہے تو اس سے ان کا مال پاک ہوتا ہے نا, تو یہ صرف غریبوں کے لیے ہے. اس لیے بعض لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں لگتی ان کو زکوٰۃ کا مال کھانے پہ سوچنا بھی نہیں چاہیے, یہ جائز نہیں ہے, اور اسی طرح سید کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا, تو اس کی دراصل وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف رہتے تھے, اور ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ اور کر سکیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حصہ مسلمانوں پر ہی آپ خود اس وقت بھی خرچ کرتے تھے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا جو پانچواں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے ہی جو مصلحت کے کام ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے. اور پھر باقی جو حصے تھے جیسے یتیم, مسکین, مسافر, رشتہ دار, تو اس میں سے بھی خمس کے مال میں سے خرچ کیا جاتا ہے. خمس کو بھی پھر پانچ حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا تھا نا, ان میں سے ایک حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب ایک دفعہ ایک خادم آ کر مانگا, رسول اللہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے ایک خادم جو ہے وہ دے دیا جائے، کیونکہ کسی جنگ میں سے کچھ مال غنیمت آیا تھا، اس میں کچھ خادم تھے، تو وہ جو پانچواں حصہ تھا رسول اللہ کے پاس، پانچویں میں سے پانچواں، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ، حالانکہ بیٹی تھی اور بہت ہی پیاری تھی، اور انہوں نے بتایا بھی کہ گھر کے کاموں میں محنت اور مشقت اور کمزوری ہے بہت، میں کر نہیں پاتی، تھک جاتی ہوں، تو رسول اللہ نے یہ عذر فرما کر ان کو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے سامنے تمہاری ضرورت سے زیادہ اہل صفہ صحابہ کرام کی ضرورت ہے، جو انتہائی فقر و افلاس میں مبتلا ہیں، ان کو چھوڑ کر میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، مطلب وہ جو خمس پانچواں حصہ تھا اس کے بھی پانچ حصے کر کے، گو کے جو ایک اپنے لیے لگتے تھے، اس کو بھی آپ دینی مسلطوں پر اور دینی کاموں پر جو تھے وہ لگا دیتے تھے، اور آپ کی اپنی رائے تھی کہ آپ جس کو جتنا چاہیں، جس طرح سے چاہیں، مناسب انداز میں دے دیں۔ تو آپ کو اس کی تقسیم اب سمجھ میں آ گئی کہ کل مال جو آئے گا اس کے پانچ حصے ہوں گے، چار جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اس میں بھی جو گھڑ سوار ہے اور جو پیدل ہے اس کا مختلف ہوگا، ہے نا، میں نے آپ کو بھی بتایا، اور جو باقی پانچواں حصہ ہے اس کا کیا کیا جائے گا، پھر اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے، اور پھر اس کی پانچویں حصے کی یہ ساری یہاں پہ تقسیم جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر صحابہ کو یہ بات بتائی اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مال غنیمت دراصل ہے اللہ کا مال، اور اس کی تقسیم کا انداز کیا ہے، اور ساتھ ہی پھر توجہ دلائی، اور وہ کیا تھی، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ہو ایمان رکھنے والے اللہ پر۔ اور آپ دیکھیے کہ سورت انفال کی پہلی آیت میں آخر میں بھی یہی بات کہی گئی تھی، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے۔ تو اصل بات کیا ہے، یہ جو مال غنیمت کی تقسیم ہے یہ قانون ہے، قانون جو ہے نا ان کی ایپلیکیشن تب قابل عمل ہوتی ہے، یعنی ان کو تب جو ہے وہ نافذ کیا جا سکتا ہے جب ان کے لیے زمین ہموار ہو، جب ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ آپ دیکھیں کہ شراب کو حرام کرنے سے پہلے لوگوں کے دلوں کو ایمان کی دولت سے بھر دیا گیا۔ مکی دور میں کیا تھا، عقائد مضبوط کیا گیا نا، اسلام کی فاؤنڈیشن، ایمان، ایمانیات پر زور دیا گیا، اور مدنی دور میں پے در پے قانون نازل ہونے لگا، کبھی جو ہے وہ غزوہ بدر کے لیے نکالا گیا، کبھی کہا گیا نماز فرض کر دی گئی، کبھی کہا گیا زکات، کبھی کہا گیا شراب حرام کر دی گئی، کبھی کہا گیا اب سود حرام، ایک یکے بعد دیگرے مختلف قانون جو تھے وہ نافذ کر دیے گئے۔ مکی دور میں آپ کو قانون نظر نہیں آتا نا، تو اصل چیز کیا ہے، ایمان، اور قانون کا فیل ہو جاتا ہے کب، جب اس کو قبول کرنے کے لیے ذہن سازی نہ ہو پہلے۔ تو اسی لیے اصل چیز کیا ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ تو آج کے دور میں بھی جو بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے بارے میں بھی، تو اصل چیز کیا ہے، ایمان سب سے نمبر ون ہے۔ تو ایمان جب کمزور ہوتا ہے، ایمان ناقص ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی آیتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، جب آیات اثر نہ کریں، جب ہمارے اندر بدعملی بڑھنی شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ دراصل جو ہے وہ حضرت حنزلہ کا کہنا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا، جبکہ وہ تھے نہیں، ان کو صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کی محفل میں جو ایمانی کیفیت تو ہے وہ باہر نہیں ہے نا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ تو یہ تو اتنے جلیل القدر صحابہ تھے، اور وہ اپنا اتنا سخت محاسبہ کرتے تھے اور جائزہ لیتے تھے، تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہے، ہمیں ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ دورہ تفسیر ہوا، اور اس کے بعد پورے قرآن میں سے ہم گزرے، ہے نا، ابھی کل ہی کی تو بات ہے نا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سی باتیں پتہ چلی جو ہم نہیں کرتے، لیکن ابھی میں عمل کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتی نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ کیوں انسان بدعملی پر راضی ہوتا ہے، کیوں انسان بدعملی کی جرت کرتا ہے، کیوں انسان کے اندر بدعملی کی ہمت ہوتی ہے، کیونکہ دراصل اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ ہو نہیں سکتا کہ ایمان جیتا جاگتا ہو، ایمان اس کا تڑپتا ہوا ہو، زندہ ہو، اور پھر جو ہے نا وہ بد عمل ہو اور بے عمل ہو. تو اصل بات کیا ہے کہ قرآن کو پڑھ بھی لیتے ہیں پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. تو اب صحابہ کو بھی جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور جو تنبیہ کی جا رہی ہے وہ کیا کہ ہو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے. اگر ایمان رکھنے والے ہو تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو جس نے لوٹا وہ اسی کا ہے. اب اسے ہٹ کر قانون بتا دیا گیا کہ برابر تقسیم کریں گے, وقت کا جو امیر المومنین ہے جو لیڈر ہے وہ تقسیم کرے گا, ہے نا. کہتے ہیں کہ جب ایران فتح ہوا اور ایران کا جو بادشاہ تھا, ہے نا, ایران کے بادشاہ کا تاج ہیرے جوہرات سے جڑا ہوا تھا, پورے ہیروں سے بھرا ہوا تھا, وہ ایک معمولی سپاہی کے ہاتھ پہ لگا اور اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا تھا. رات کی تاریکی میں لا کر اس نے امیر اپنا جو وقت کا امام تھا, لیڈر تھا, امیر المومنین تھا, اس کے ہاتھ میں دے دیا. اگر وہ اس کو غائب کر لیتا تو یہ کیا ہے کہ کوئی بھی, حالانکہ اس نے پایا تھا, اس نے حاصل کیا تھا, لیکن اس نے تو اپنے پاس نہیں رکھا نا. تو یہ دیکھیں یہ کیسے احکامات ہیں. اگر ہو تم اللہ پر ایمان رکھنے والے تو یہ ایمان کی جرت ہے. یہ ایمان جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا اور سچا ایمان, اللہ ان کو بہادر بنا دیتا ہے, اللہ ان کو دلیر کر دیتا ہے. ان کے اندر سمندر جیسی, ان کا اندر جو حوصلہ ہوتا ہے نا سمندر جیسی وسعت والا اتنی, اور وہ پہاڑوں جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ یہ دنیا کی دولت, دنیا کا مال اور ہیرے جوہرات اور تاج اور جو بھی کچھ ہوتا ہے نا اس پر کبھی ڈلتے نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں ہم نے زیادہ خدمت کی ہے تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے, نہیں. وہ یاد رکھتے ہیں کیا, ان کن تم آمن تم باللہ, کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ نہیں. اور یہاں صحابہ سے کہا جا رہا ہے, اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہاں غزوہ بدر اور کہاں اس زمانے کے صحابہ اور کہاں ان کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت, اور کہاں آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی ہماری جو کوششیں ہوتی ہیں منی منی ننی ننی حقیر سی کوششیں, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا نفس کتنا موٹا ہو جاتا ہے, اور ہم کیا چاہتے ہیں, دنیا کے فائدے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما انزلنا علی عبدنا, اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر, اپنے بندے سے مراد جو ہے وہ کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوم الفرقانی, فرقان کے دن, فرقان کے دن سے مراد کون سا دن ہے, غزوہ بدر کا دن, اور وہ دن کون سا تھا, 17 رمضان المبارک جمعے کا دن اور 2 سن ہجری. تو یوم الفرقان پر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے پر اس فیصلے کے دن جو کچھ نازل کیا تھا, اور وہ دن کون سا تھا, یوم التقل جمعان, جب دو جماعتیں آپس میں بھیڑی تھی, جب دو جماعتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی, مٹ بھیڑ ہوئی تھی. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کیا نازل کیا, فتح. اللہ نے اپنی تائید اور نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی بدر کے دن, یوم الفرقان کا دن تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے صحابہ, تم میں کیوں جھگڑا ہوا کہ کوئی کہنے لگا یہ میرا ہے, کوئی کہنے لگا یہ میرا ہے, میں نے زیادہ بڑی خدمت انجام دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ یوم الفرقان تو اس کو میں نے بنایا, وہ تائید تو میں نے دی, وہ فتح تو میں نے دی, وہ نصرت تو میری وجہ سے ہوئی, تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مال غنیمت میرا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو خوشی کے ساتھ سب کے حصے ادا کرو. مال غنیمت کی قانون کا, مال غنیمت کا قانون جو نازل ہوا ہے خوشی سے اس کو قبول کرو. تو صرف مال غنیمت کا قانون نہیں, تمام قانون, زکوٰۃ ہیں, صدقات ہیں, جو بھی فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں خوشی سے ان کو قبول کرنا چاہیے, روتے ہوئے نہیں. پھر آپ دیکھیں, پھر یاد دلائے جا رہے ہیں بدر کے دن کے واقعات, جیسے کہ پہلے بھی یاد دلائے گئے تھے تقسیم سے پہلے بھی, کہ لوگوں کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو, اور تقسیم کے بعد بھی, اذ انتم بالعدوۃ دنیا, یاد کرو جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے. تو آپ کو پتا ہے نا دنیا قریب کے لیے آتا ہے نا, دنیا کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو کس لیے ہوتا ہے, کہ قریب کے لیے, کہ جب تم جو تھے, یعنی اصل میں آپ یوں بھی کہہ سکتی ہیں کہ ادنا سے ہے جس کے معنی ہے قریب کے, تو دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہے. تو اس لیے دنیا کا لفظ بعض اوقات قریب تر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی بھی دوسری چیز سے قریب تر. تو اور ادوا جو ہے، ادوا جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ویسے تو ادا دشمن یعنی دور ہونے والا، لیکن یہ کنارے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جیسے ایک کنارہ وادی کا، ایک کنارہ جیسے بلند جگہ وادی کا کنارہ ہے نا، اس کے لیے بھی ادوا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اسوا جو ہے قاف صاد واو سے، جیسے اقصا ہے نا، کنارے کو کہتے ہیں لیکن دور کا کنارہ. تو دنیا سے پتا چلا کہ قریب کا کنارہ، اور قصوہ سے پتا چلا ہے وہ بھی کنارہ لیکن دور کا کنارہ. یاد کرو وقت جب کہ تم وادی کے ایک کنارے پر تھے، قریبی کنارے پر تھے یا اس جانب تھے، اور دوسری جانب جو تھا وہ دوسرا لشکر تھا. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ اس وقت حالت کیا تھی، کہ ایک طرف اسلام کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور دوسری طرف کافروں کا لشکر جو تھا وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے دن محاذ جنگ کا جو نقشہ تھا وہ یہاں بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک طرف ایک لشکر تھا دوسری طرف دوسرا لشکر تھا، ہے نا؟ قرآن اور اسلام میں غیر ضروری باتیں تو نہیں ہے نا، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کشی کی ہے؟ مسلمانوں کی جہاں پہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے میدان کے اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے قریب تھا، اور کفار میدان کے دوسرے کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا. یعنی مدینہ کے قریبی کنارے میں مسلمان اور دور والے کنارے میں کون تھے؟ کافر تھے. اور ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا جس کی وجہ سے یہ دو لشکر اکٹھے ہوئے تھے، وہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی زد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. وَرَّقْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور وہ تجارتی قافلہ تو تم سے بہت نیچے تھا، ہے نا، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو جنگ کا نقشہ تھا، جنگی اعتبار سے مسلمان بے موقع اور غلط جگہ رکے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ وادی کے اوپر جہاں پانی وغیرہ تھا وہاں تو کافروں نے آ کے پہلے سے جگہ لے لی، مسلمان نچلی جگہ پہ تھے اور ریتلا علاقہ بھی تھا، ہے نا. اور مسلمان نکلے کیوں تھے؟ وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے نا، قافلہ تو ان سے دور تھا 3 میل دور، قافلے کو وہ پکڑ بھی نہ سکے، لے بھی نہ سکے. کنارے کنارے سمندر کے 3 میل دور وہ چلتے چلا جا رہا تھا. اور دوسری طرف میدان بدر میں بھی جنگ کے لحاظ سے جو بہترین جگہ تھی وہ کافروں کے پاس تھی، وادی کا کنارہ پانی کے قریب، مسلمان جو تھے وہ نچلے کنارے پر تھے ریتلا جس میں پونت دبے جا رہے تھے. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ دشمن پر قابو پانا تو دور کی بات ہے، اس قافلے کو لوٹنا جو تجارتی قافلہ تھا وہ اس کا بھی کوئی ظاہری امکان نہیں تھا. مسئلہ تو یہ تھا مسلمان اپنی جانوں کو کیسے بچاتے. مسلمان جو تھے ان کے لیے تو ریتلی زمین میں چلنا دوبر تھا، پانی کی جگہ جب ان کے پاس نہیں تھی اور مدینہ سے وہ باہر نکل آئے تھے، ہے نا، مدینہ سے تو باہر نکلے ہوئے تھے. اور اب آپ بتائیے اس بات کے، اس بات کا جواب دیجئے کہ مدینہ دور ہے، پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے، جانوروں کے لیے میسر نہیں ہے، کوئی تیاری بھی اتنی نہیں ہے، لوگ بھی کم ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ وہ قافلے کو کا پیچھا کرنا ہے، اور ایسے میں دو جماعتیں آپس میں مٹ بھیڑ ہو گئی. اور کافر جب نکلے تھے گو کے ان کے لوگ زیادہ تھے، گو کے ان کا سامان زیادہ تھا، جو بھی ان کے پاس اسلحہ یا تجارت جو کچھ بھی تھا اسلحہ اور جنگ کا، لیکن ان کا مقصد بھی قافلے کو بچانا تھا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے میدان کے دونوں کناروں کا پتہ دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو دونوں کو یہ بات پتا تھی کہ کون قوی ہے اور کون کمزور ہے. تو مشرکین کو اس بات پر اطمینان تھا کہ ہمارا قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے وہ تو نکل چکا ہے نا. تو اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہمیں پیچھے سے مدد مل سکتی ہے، تجارتی قافلہ بھی ہماری مدد کو آ سکتا ہے. لیکن مسلمان زیادہ تکلیف اور پریشانی میں تھے، کہیں سے مدد ملنے کا کوئی امکان نہیں. اور بات بھی یہ کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی بہت کم تھا. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى. آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو دونوں جگہ یہاں پہ اخفائے شفوی بھی ہے. اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا, میم ساکن کے بعد جب بات یہ تو اخفائے شفوی کہتے ہیں, ہے نا. اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى, زور دیا جاتا ہے نا جب تجوید میں, دراصل اندر جو معنی ہوتے ہیں اس پر توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے کہ غور تو کرو, سوچو تو صحیح کہ اس وقت جو تھے وہ حالات کیا تھے کہ ہنگامی طور پر مسلمان جو تھے وہ نکل کھڑے ہوئے, قافلہ بچ بچا کر 3 میل کے فاصلے پر جا رہا ہے, نچلے کی سطح پر ہے نا. اب سوچے مسلمانوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم مال غنیمت پر لڑنے لگے, تم نے کیوں مال غنیمت پر لڑائی شروع کی کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے. سوچو تو صحیح, یہ سب اللہ کا احسان تھا. تمہاری ظاہری پوزیشن, جنگ کا نقشہ, میدان میں جہاں تم ٹھہرے تھے, ظاہری طور پر کوئی دور دور امکان نہیں تھا کہ تم جیتتے, یوم الفرقان تمہیں مل جاتا, یہ تو اللہ کی عنایت تھی. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اور اگر وعدہ ہو جاتا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کہیں سے پہلے تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے ایک میعاد مقرر ہو جاتی, یعنی کہ فلاں جگہ پر فلاں دن جنگ ہوگی ہماری تمہاری, تو مسلمانوں کی جو ظاہری پوزیشن تھی وہ کبھی بھی اس میں باہر نہ نکلتے. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہاں پہ, کیا کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد طے ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع سے پہلو تہی کر جاتے, کیونکہ نہ تعداد, نہ اسلحہ, نہ کوئی بھی ایسی تیاری, تو کبھی بھی مسلمان جو ہے نا وہ جنگ کے لیے تیار نہ ہوتے. تو پھر ایسا کیوں ہوا, اصل وجہ بتائی جا رہی ہے, وَلَكِلِّ يَقْدِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, جو کچھ بھی پیش آیا, قاضی جیسے قضا, ایک فیصلہ نہیں ہو جاتا فیصلہ کن, جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا, لِيَقْدِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تو اسے ظہور میں لے آئے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پر جب جنگوں کا وقت طے ہوتا ہے یا ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں آج بھی اخبارات میں کہ فلاں دن کر دی جائے گی, تو پہلے سے فوجیں, پلٹن, جہاز, اسلحہ پہلے سے لگانا شروع کر دیا جاتا ہے سرحد پر, ہے نا. تو پورے غور و فکر کے ساتھ, غور و غوث کے ساتھ, باہمی قرارداد کے ذریعے تیاری ہوتی ہے اور جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد, مسلمانوں کی کمزوری, مد مقابل کی کثرت, ان کی قوت اتنا ہی مضبوط تھی کہ اگر پہلے سے ڈیٹ طے ہوتی نا تو مسلمان کبھی بھی جنگ کے لیے نہ نکلتے, آپس میں ان کے اختلاف ہو جاتا, مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا. کیوں؟ کوئی کہتا کہ نہیں ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ابھی تو تیاری نہیں ہے, ابھی ابھی تو ہم ہجرت کر کے آئے ہیں, سامان بھی نہیں ہے, لوگ بھی تھوڑے ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری قدرت تھی, یہ سارا کچھ جو ہوا یہ میری عنایت ہے. تو دراصل مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں, یہ غزوہ بدر کا دن جو یوم الفرقان بن گیا, یہ دراصل اللہ کی کارسازی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کر کے ہی دم لینا تھا. کانا مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیٰ من حی عن بینۃ, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. ثابت ہو جائے کہ اب اسلام کو زندہ رہنا ہے, اس کو زندہ رہنا ہی چاہیے, اور کفر جو ہے اس کو ہلاک ہونا ہے, اسے ہلاک ہونا ہی چاہیے. تو یہاں پہ زندہ رہنا اور مرنا یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام اور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ اب یہاں پہ عرب کی سرزمین میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا, اسلام قوت بن کر جیے گا اور کفر جو ہے وہ مٹ جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے, یعنی اللہ اندھا نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ ایسا نہیں ہے کہ بے خبرہ ہے, دانا ہے, بینا ہے. اللہ اپنے کام جو کرتا ہے اندھا دھن نہیں کرتا, اللہ کو خوب پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے. تو یہاں پر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو غزوہ بدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی یہ پلاننگ تھی, اللہ کی سکیم تھی, اور اللہ تعالیٰ خوب سن رہے تھے اور جانتے تھے کہ کس کے دل میں کفر ہے, کس کے دل میں اسلام ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ کفر و ایمان جو آپس میں گڑبڑ ہے نا, جو لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے, اب اس کی سزا اور جزا ملنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت جو ہے وہ یاد دلاتے ہیں آیت نمبر 43 میں اور آیت نمبر 44 میں, اور اپنے خاص کرشمہ قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, یعنی جو قدرت کا کرشمہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, اذ یریکہم اللہ فی منامک, اور یاد کرو وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا, یعنی کافر آپ نے دیکھے اپنی خواب میں کتنے قلیلہ تھوڑے, کہ خدا نے ان کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے نکل رہے تھے یا راستے میں کہیں منزل پر تھے, تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا تھا کہ کافروں کا لشکر کتنا ہے. تو رسول اللہ نے خواب میں اس لشکر کو دیکھا جو جس کا منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا, اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہیں ہے. یہی خواب آپ نے مسلمانوں کو سنا دیا اور اس سے ہمت پا کر مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھتے چلے گئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری نظروں میں اپنا مقابل لشکر ایسا نظر آ رہا تھا کہ میں نے اپنے قریب کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ لوگ 90 آدمیوں کی تعداد میں ہوں گے. اس شخص نے کہا نہیں, 100 ہوں گے. یعنی خواب میں بھی دکھایا گیا اور جب لشکر آمنے سامنے ہوا نا, اس وقت بھی وہ آپس میں تھوڑے لگ رہے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ کب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا, رسول اللہ کو خواب میں دکھایا کہ قلیلہ کہ کفار کا لشکر بہت تھوڑا ہے. اور آپ کو پتا نا خواب جو ہے یہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتا ہے. جیسے آپ میں سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا کہ وہ وحی سے بتایا گیا تھا یا خواب, خواب میں دکھایا گیا تو بھی وحی ہے نا, اور ویسے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں تو بھی وحی ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ کافر بہرحال ان کو تھوڑا کر کے دکھائے گے. ولو اراکہم کثیرن, اگر وہ تمہیں زیادہ کر کے دکھائے جاتے, وہ تمہیں یعنی اللہ کافروں کی تعداد زیادہ دکھاتا, لفشلتم, تو تم ہمت ہار دیتے. ولا تنازعتم فی الامر, اور تمہارے اندر جو ہے وہ امر سے مراد جنگ ہے, جنگ کے معاملے میں تمہارے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا, تم جھگڑا کرنے لگتے. ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچایا, انہ علیم بذات الصدور, یقیناً وہ سینوں کا حال تک جو ہے وہ جانتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا اور جو آپ کو کافروں کی قلیل تعداد دکھائی گئی تھی حالانکہ وہ زیادہ تھے, یہ کیا تھا, یہ اللہ کی کارسازی تھی, یہ اللہ کا انعام تھا. یہ خوشخبری جب آپ کو دی گئی تو آپ نے مسلمانوں کو دی ہے نا, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے ان کے اندر ایک جذبہ اور جرت اور قوت پیدا ہوئی. اور اگر کہیں ان کو کثیر تعداد میں آپ کو دکھایا جاتا, آپ کا مسلمانوں کو بتاتے کہ وہ کثیر تعداد میں ہیں, پھر کیا تھا کہ جو کمزور مسلمان تھے لفشل, تم ہمت ہار دیتے اور وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگتے. ان کی مختلف رائے ہو جاتی کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے, ابھی کی جائے یا بعد میں کی جائے, ہے نا. تو اللہ رب العزت اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ نے تمہیں اسے جو ہے وہ بچا لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں فتح ملی اور یہ جو تم نے جنگ کی, تو یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر جو ہے وہ عنایت تھی, یہ اللہ کی تم پر کرم نوازی تھی. تو یہ جو تمہارا حوصلہ برقرار رکھا گیا اور یہ تم نے اسلام کی راہ میں جو جہاد کیا, تو یہ ہے کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سلم یعنی اللہ نے تمہیں سلامتی دی, یہ ہے مراد. اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ کفار کی تعداد معلوم کرنے کے لیے آپ نے کسی سے پوچھا بھی تھا کہ ان کے ہاں جو ہے یعنی کیا انداز ہوتا ہے. قریش مکہ کے لشکر کا پتہ چلانے کے لیے پوچھا کہ ان کے لشکر میں روزانہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں, تو آپ کو بتایا گیا کہ 10 اونٹ. تو آپ نے 1000 کا اندازہ لگایا, تو خلاصہ کیا تھا کہ مطلب آپ کا वो कि आपने ये बाद में पता चल गया कि वो इतने हैं, है ना, और लेकिन ये कि वैसे आपको ख्वाब में वो बहुत थोड़े दिखाए गए, यहां तक कि मैदान बदर में लोग आकर आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यकीनन मसीनों का हाल जानता है, अल्लाह को खूब पता होता है कि किसके दिल में क्या है। अब दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, वह इज, और ये चीज भी याद करो, तो इज जो है ये किस चीज का मुखफ्फफ है, उस कुरु याद करो, क्या यूरी कुमुहुम, जबकि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को उनकी निगाहों में दिखाया, तुम लोगों की निगाहों में जो है वो दुश्मनों को थोड़ा दिखाया है। वह इज यूरी कुमुहुम इजिल तकई तुम, जब तुम्हारी आमना सामना हुआ, जब मुलाकात हुई। अब आप देखिए, एक तो ख्वाब में थोड़ा दिखाना है, यहां जिक्र हो रहा है कि मुकाबले के वक्त अल्लाह ने तुम लोगों की निगाहों में दुश्मनों को थोड़ा दिखाया, यानी अब सहाबा को भी वो थोड़े नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का वाक्य आपको सुनाया ना, और होता है ना, आप भी जैसे एक क्लास में कितनी हाजिरी है, एक कहता है कि अंदाजा ऐसे लगता है कि 100 है, दूसरा कहता है नहीं हो सकता है 110 हो, इतना ही फर्क पड़ता है ना, तो एक कहता है नहीं हो सकता 95 हो, तो 10 15 20 का फर्क पड़ता है। अब आप देखें कि 1000 को ये लोग कह रहे हैं कि 90 होंगे या 100 होंगे, तो यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि बेदारी की हालत में जब तुम बेदार थे, अपने सर पे जो तुम्हारी आंखें लगी हुई हैं इनसे जब तुम देख रहे थे, तब भी तो अल्लाह ताला ने दुश्मनों को तुम्हें थोड़ा सा दिखाया था ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, वयुकल्लिलुकुम फी आयुनिहिम, और काफिरों की निगाहों में तुम्हें कम करके पेश किया, वयुकल्लिलुकुम और तुम्हें कम कर दिया, कलील कर दिया, फी आयुनिहिम, यहां पे किनकी आंखें मुराद है, काफरों की आंखें, कि काफरों की आंखों में भी यानी उनकी निगाहों में भी तुम्हें कम करके पेश किया। और अबू जहल के बारे में आता है कि अबू जहल की नजर में उसने जो अंदाजा लगाया, उसने कहा कि मुसलमान कुल 100 आदमी होंगे। अब आप देखें कि मुशरिकीन के कुलूब पर क्यों बताया गया कि वो जो 313 थे वो भी 100 क्यों उनको लगे, ताकि उनके दिलों में मुसलमानों का रोब पहले से ना छा जाए और कहीं वो मैदान छोड़कर भाग ही ना जाए, हालांकि मुसलमान इतने थोड़े थे और थोड़े करके अल्लाह ताला ने दिखाए, यकदियल्लाहु अमरन काना मफूला, ताकि जो बात होनी थी अल्लाह उसे जहूर में ले आए। पीछे भी कहा है ना, वलाकिल्ली यकदियल्लाहु अमरन काना मफूला, यहां भी कहा जा रहा है यकदियल्लाहु अमरन काना मफूला, कि जो बात होनी थी वो होकर रहे। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है कि बाज औकात जो ऐसे हालात होते हैं ना, गैर अनहोनी चीजें हो जाती हैं, आंखों का मुशाहिदा गलत, तो ये मौजज़ा है। काफिरों को मुसलमान थोड़े लग रहे हैं, मुसलमानों को काफिर थोड़े लग रहे हैं, ख्वाब तो ख्वाब थी रसूल अल्लाह की, अब देखें ऐनी मुशाहिदे में भी एक दूसरे को कम लग रहे हैं, तो ये सारा जो आंखों के मुशाहिदे में फर्क हो गया, तो असल बात क्या थी कि जो काम अल्लाह ताला करना चाहते थे, अल्लाह ताला चाहते थे कि वो हो कर रहे, मुसलमान अपने सरो सामान और तादाद की कमी के बावजूद अल्लाह उनको फतह दे, इस्लाम की हकानियत साबित हो, और जो काफिर हैं वो जलील और खार हों, उन पर को शिकस्त हो जाए। ये है लियकदी अल्लाह अमरन काना मफूला वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। तो असल बात जो बताई जा रही है वो क्या है कि जो भी फैसले हैं, जो भी मामलात हैं, वो अल्लाह की तरफ लौटते हैं। मानी क्या है कि अल्लाह जो चाहे करे, जो चाहे हुक्म दे, किल्लत को कसरत पर, कुवत को ज़ौफ पर गलबा दे दे, कम को ज्यादा, ज्यादा को कम कर दिखाए। तो जो भी फैसले हैं, फैसलों का इख्तियार किसके हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में। तो यहाँ पर जो है इसी चीज की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि दुनिया में भी और आखिरत में भी, आज भी और कल भी, सारे मामलात अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं।